الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور جو کچھ ہم سیکھیں سمجھیں مولا کائنات مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثر ہم علیہ صلاتاً قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ آج کے ہمارے مہمان مفتی حسان صاحب ہیں حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں
جزاک اللہ
کیسے مزاج گرامی آپ
الحمدللہ رب العالمین
ماشاءاللہ بڑھتے ہیں ہم اپنے ویڈیو سوالات کی طرف دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھ رہے ہیں
میرا نام محمد صدیق اتاری ہے مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ بعض مسجدوں میں صفوں میں فارم لگا ہوا ہوتا ہے تو اس صورت میں سجدہ ادا ہو جائے گا
ایک تو قالین ہے اور قالین کے نیچے باقاعدہ ایک فارم
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سجدے کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے پیشانی کا زمین پر لگنا اور پیشانی زمین پر لگنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی سختی اسے محسوس ہو اور اب دبانے سے مزید وہ نہ دبے تو جب آپ ایسے قالین کے اوپر کہ جس کے نیچے فوم لگا ہوا ہے اس پہ سجدہ کرتے ہیں اور وہ ایسا فوم ہے کہ آپ دبائیں تو دبتا ہی چلا جائے گا دبتا ہی چلا جائے گا اور ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی سختی زمین کی آپ کو محسوس ہو سکے تو پھر چونکہ یہاں پر سجدے کی شرط نہیں پائی گئی سجدہ ہوا نہیں تو اس وجہ سے سجدہ بھی نہیں ہوگا اور سجدہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی لیکن اگر قالین ایسا ہے یا فوم ہی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے لیکن موٹا ہے اور دبانے سے دب جاتا ہے جیسے بعض قالین ہوتے ہیں دباتے ہیں دب جاتے ہیں سجدہ ہو جاتا ہے یعنی زمین جیسی سختی اس پہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے تو اس صورت میں سجدہ ہو جائے گا سجدہ ہو گیا تو نماز بھی ہو جائے گی تو اب دیکھ لیں کہ کس طرح کے ان کی مسجد کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ دبانے سے پیشانی مزید دب نہیں رہی اور اندر جائے جا رہی ہے تو پھر اس صورت میں ظاہر ہے کہ سجدہ نہیں ہوگا آپ کا
وہ جو خاص طور پر جس کے نیچے فوم ہوتے ہیں تو ایک تو یہ کہ چلیں بھی تو اپنے پاؤں بھی اندر جا رہے ہوتے ہیں یعنی بعض قالین موٹے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر وہ بھلے جتنے بھی موٹے ہیں لیکن سختی والا معاملہ اس میں بآسانی ادا ہو سکتا ہے
مثال کے طور پہ تختہ ہے نا
ٹھیک
اگر یہ زمین پہ بچھا ہوا ہے
جی
تو اب اگر اس پہ کوئی سجدہ کرتا ہے تو سجدہ اس کا ہو جائے گا
ٹھیک
ہے اسی طرح اگر قالین ایسا موٹا ہے سخت ہے ایسا اتنا سخت تو نہیں ہوگا لیکن ایسا سخت ہے کہ جس کی وجہ سے زمین پر پیشانی اب کسی طرح دب گئی جم گئی اب مزید دبانے کی حاجت نہیں پڑ رہی تو اس صورت میں سجدہ آپ کا ادا ہو جائے گا
اچھا یہ چلے آپ نے تخت کی بات کی تو زمین پہ اگر فوم یا اس طرح کے ہیں تو اسی طرح کا کوئی تختہ رکھ کے سجدہ کرے گا
بچھائے گا نہیں کوئی ظاہر سی بات ہے بہت ہی مشکل ہے مسجدوں کے اندر یہ چیزیں بچھائی جائیں لیکن اگر کوئی بچھا کے کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے
یہ استقرار اس کو مل جائے یہ ٹھہر جائے پورا
بالکل
ٹھیک ہے ہونا کیا چاہیے یہ فوم بھی بچھانے چاہیے کہ صرف قالین پر اکتفا
کریں قالین ہی بچھانے چاہیے فوم یہ بڑی آزمائش بالخصوص جو باہر ملکوں کے اندر چند ایک مقام پر نماز پڑھنے کے لیے گئے تو بڑی آزمائش آ جاتی ہے اس میں یعنی اس میں زمین کی سختی محسوس ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا دبتا ہی رہتا ہے سر اس کے اندر تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ سمپل قالین ہو ہماری مسجدوں میں عمومی طور پہ ایسے ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں کارپیٹ بچھا ہوا ہوگا یا قالین بچھے ہوئے ہوں گے تو ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں آسانی کے ساتھ پیشانی جم جاتی ہے تو ایسے قالین آپ بچھائیں اب اس کے نیچے موٹا موٹا فوم لگا دیتے ہیں تو یہ درست طریقے کار نہیں ہے
ٹھیک ہے بالکل ایک ڈبل طے الگ سے ہو جاتی ہے اور یہ بعض اوقات کوئی آ کر یعنی یہ سمجھ ہوتے ہیں کہ بالکل پاؤں رکھنے میں سکون دے مزہ دے تو یہ ایک الگ بات ہے آپ نے یہاں نماز پڑھنی ہے تو اس کا وہی انداز اختیار کیا جائے کہ جس میں لوگوں کی نمازیں وہ ضائع نہ ہو حسان صاحب اس میں یہ کہ بعض ایسے حساس ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو مسئلہ پتہ چل گیا تو وہ کچھ تگو دو کر کے توجہ کر کے پیشانی کچھ دبا کر کوئی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائے لیکن جن کو مسائل ہی اس طرح کے پتہ نہیں ہے اور پھر انہی کو اس طرح کے فارم بچھا کے دے دینا اور نہ وہ رکھیں اور بلکہ جس کو مسئلہ پتہ بھی ہے شاید اس کے لیے بھی اتنی آزمائش ہو جائے گی
بالکل ہوتی ہے نا آزمائش ہو ہی نہیں جاتی ہوتی ہے کہ اس طرح کی جب بچھا دیتے ہیں تو عمومی طور پہ اس پہ جمانا مشکل ہوتا ہے پیشانی کو
چلیں کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں کہ عورتیں سجدے میں ناک اور پیشانی क्या इनको भी ये दोनों को जमाने का ही हुक्म है, क्या हुक्म है?
बिल्कुल, इनके लिए भी सजदे का जो तरीकेकार है उसमें पेशानी और नाक का इस्तिस्ना नहीं है। वो तो मर्द के लिए होता है कि वो उसने उंगलियां मोड़ के किबला रू करनी है, एक उंगली जो है वो मोड़ के करना किबला रू, ये फर्ज है। और अक्सर उंगलियां तीन तीन जैसे दोनों पाँव की ये किबला रू करना वाजिब है, और सारी की सारी उंगलियां मोड़ के किबला रू होना ये सुन्नत है।
ठीक,
तो ये मर्दों के लिए है, लेकिन औरतों के लिए तो हुक्म ये है कि उन्होंने अपने पाँव को एक साइड पर निकाल लेना है, चाहे सीधी तरफ निकालें, चाहे उल्टी तरफ निकालें, पीछे की तरफ निकालें, इनको इसकी इजाजत होती है।
ठीक,
तो इनके लिए ऐसा पाँव के हवाले से ऐसा नहीं है, लेकिन पेशानी और नाक इन्होंने भी जमानी है, नाक की हड्डी जो होती है इसको इन्होंने जमाना है।
ठीक है, क्या औरतें ब्यूटी पार्लर का काम कर सकती?
देखिए, ब्यूटी पार्लर के अंदर जो काम है वो मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर सिर्फ वहाँ इन्होंने जो है वो मेकअप करना है और जायज़ चीज़ों से मेकअप करना है, या इन्होंने जो है वो ऐसे जायद बाल हैं वो निकालने हैं जो औरतों को निकालने की इजाज़त होती है, या बालों की कटिंग जो जायज़ तरीके से होती है वो करनी है इन्होंने, तो ऐसे काम तो वो कर सकती हैं। लेकिन अगर इसमें बेसितरी होती है, सितर खोलना पड़ता है, या नऊज़ु बिल्ला उसमें मर्द आते जाते रहते हैं, या कोई नापाक चीज़ें इस तरह की इस्तेमाल की जाती हैं कि जितनी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है, तो फिर ये काम करने की इजाज़त नहीं होगी। अब वो जो काम फी नफसी ही बात करेंगे तो इसके जायज़ होने की सूरतें भी मौजूद हैं, नाजायज़ होने की सूरतें भी मौजूद है। अब जैसा काम जिस अंदाज में कर रही है उसका हुक्म होगा, अगर जायज़ तरीके से जायज़ काम करेगी तो ये जायज़ होगा, उजरत भी हलाल हो जाएगी, और नाजायज़ तरीक़ेकार को इख्तियार किया हुआ है या नाजायज़ काम कर रही है तो फिर उसका करना भी हराम होगा, गुनाह होगा, और कई सूरतें होंगी कि उसकी उजरत भी हराम होगी।
यानी काम दोनों तरह के होते हैं?
बिल्कुल होते हैं।
जैसे हज्जाम की दुकान हम कहें तो वहाँ भी दोनों तरह के काम है, बाल भी काट रहे हैं, दाढ़ी भी मूंड रहे हैं।
ये तो छोटी सी मिसाल है ना,
बिल्कुल उनके
तो बहुत सारे मसाइल होते जी, ऐसा ही है।
ठीक है, यानी औरतों के ही अगर सर के बाल हैं या दिगर आईब्रो है, कई और चीजें ऐसी हैं कि जिसमें वो नाजायज हदों में दाखिल हो,
बिल्कुल दाखिल होती हैं। वही देखिए, काम बीसियों हैं, जो काम कर रहे हैं उसके बारे में रहनुमाई ले लें कि ये काम हमने अपने पार्लर के अंदर करने हैं और इस अंदाज में करने हैं, तो फिर उसके बारे में बता दिया जाएगा कि ये करना जायज और ये करना नाजायज है।
ठीक है, खवातीन का नकली जो पलके हैं इसके लगाने का क्या?
ये लगा सकती हैं जबकि ये किसी नाजायज चीज की बनी हुई ना हो, जैसे मिसाल के तौर पे खंजीर के बालों की मिसाल के तौर पे बनी हुई है तो उसे नहीं लगा सकती, अपने ही इंसानी किसी इंसान के बालों की बनी हुई है तो वो नहीं लगा सकती, बाकी ऐसे नकली पलके लगाती हैं तो ठीक उसमें हर्ज नहीं है, वो लगा सकती हैं।
ठीक है जी,
दारुल उफ्ता में मेरा ये सवाल है कि ये शार्क मछली खा सकते हैं? इसके हवाले से थोड़ा तफसील से बताएं कि कौन सी मछली जायज़ है, कौन सी नहीं है, इसमें बहुत सी किस्म आ जाती है, तो ये थोड़ा रहनुमाई फरमा दे, बड़ी आपकी मेहरबानी होगी
जी। शार्क मछली ये खा सकते हैं? आपने देखी है? पहले तो ये पूछ रहे ना कौन सी मछली होती है।
देखिए, शार्क मछली तो जाहिर सी बात है तस्वीरों वगैरह में तो
मशहूर
देखी होगी, मशहूर मछली है, और यानी जो समुन्द्र की खतरनाक मछलियाँ कहलाती हैं, जो इंसान का शिकार करने वाली होती हैं, उन मछलियों में से एक मशहूर और मारूफ मछली है।
इंसानी शिकार करने?
बिल्कुल, इंसान
यानी इंसान मछली का शिकार करते हो, ये मछली इंसान को भी शिकार कर लेती
है? यानी शार्क मछली तो मशहूर और मारूफ है, इसका तो जो कांटा होता है निकला वो बहुत बड़ा होता है, और इसकी तो मिसालें मौजूद हैं, इसके ऊपर तो मुहावरे मौजूद हैं, तो बहरहाल ये है मछली, तो अगर कोई इसको शिकार करने में कामयाब हो जाता है, जाल में उसकी फंस गई है, और मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, छोटी बड़ी बहुत सारी होती हैं, तो अगर वो उसके जाल के अंदर फंस गई है तो ये है मछली, इसका खाना जायज़ है, इसे खा सकते हैं, इसमें हर्ज नहीं है। समुंदर के जानवरों में हर वो मछली कि जो खुद से ना मरी हो, तबई तौर पे मर के उल्टी ना तैर गई हो, वो उसके अलावा सारी की सारी मछलियाँ हलाल है।
वो मछली
होगी और खुद मरी ना हो और मर के उल्टी ना तैरी हो,
ठीक,
जिसको ताफी कहा जाता है, तो ये मछली जायज़ नहीं है, बाकी इसके अलावा जितनी भी मछलियाँ हैं समुंदर की वो सारी की सारी हलाल है, वो खा सकते हैं।
ठीक है, और झींगा?
झींगे के बारे में इख्तलाफ है, उसकी इख्तलाफ की भी बुनियादी वजह यही है कि जिन उलमा के नज़दीक ये मछली है उनके नज़दीक इसका खाना जायज़ है, और जिन उलमा के नज़दीक ये मछली नहीं है वो कहते हैं अलग से कोई जानवर है, तो वो मना करते हैं। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला का मौक़िफ़ ये है कि इसे खाना जायज़ है, इससे बचना बेहतर है कि जो झींगे हैं उसको ना खाया जाए, ये बेहतर है, लेकिन अगर कोई खाता है तो उसका खाना ये जायज़ है। کوئی شخص اپنی اگر اہلیہ کو وائف کو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، کیا اس طرح کہنے سے بھی ہو جائے گی طلاق؟
جو لفظ ہیں اس کی بنیاد پر تو نہیں ہوگی جب تک وہ دے گا نہیں، ٹھیک ہے، باقی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے نہیں چاہیے کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات بات پر یہ الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کبھی دھمکی دیتے دوں ابھی دوں یا دے دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تو جس کی یہ عادت ہوتی ہے نا تو اس
بول,
کے
بھی دیتا
بول بھی دیتا ہے، یہ بکثرت ہوتا ہے کہ جو اس طرح کا عادی ہوتا ہے اس کے منہ سے پھر نکل جاتا ہے، تو اس لیے یہ جو اسٹیپ ہے طلاق کا وہ بالکل آخری ہے، اس کو اپنی زبان پر لانا ہی نہیں چاہیے. جیسے ایک بات ہم عمومی طور پہ ہمارے فتاوی کے اندر بھی یہ سوال آتا ہے کہ میں نے غصے کے اندر طلاق دی ہے،
جی بالکل،
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھی طلاق ہوتی ہی غصے کی حالت میں. یہ بات ہے واقعے کے اعتبار سے،
ٹھیک،
کہ طلاق جو ہوتی ہے وہ غصے کی حالت میں ہوتی ہے، لیکن اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے نا تو طلاق جو شریعت نے مقرر کی ہے وہ سمجھداری اور غصہ جب نہ اس وقت کے لیے مقرر کی ہے کہ دونوں میاں بیوی آپس میں کوئی صورت بناؤ کہ نہیں بن رہی، ایک دوسرے کی طرف سے حکم پنچایت بھی چلے گئی، پنچ چلے گئے دونوں کی طرف سے، اور باقاعدہ میٹنگ بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا، تو اب شریعت مطہرہ نے ان کو جدا ہونے کا حکم دیا ہے کہ اب یہاں شریعت اجازت دیتی ہے. پھر اس کا طریقہ کار شریعت نے مقرر کیا کہ کس طریقے سے ایک طلاق دینی ہے اس نے تاکہ پھر رجوع کی کوئی صورت اس کے لیے باقی رہ سکے. تو حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ کہ طلاق دی طلاق غصے کی حالت میں دی جاتی ہے، اور غصے عام غصہ جو ہوتا ہے اس کے اندر طلاق ہو بھی جاتی ہے، عمومی طور پہ جو غصہ ہوتا ہے اس میں طلاق ہو ہی جاتی ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے یہ رکھی ہے نکاح کی گرہ کو اٹھانے کے لیے، وہ رشتہ جو مقرر ہوا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے شریعت مطہرہ نے اس کو رکھا ہے. لہذا جب یہ اسٹیپ اٹھانا ہو تو پھر آپ پورے ہوش و حواس میں ہوں اس وقت آپ اس چیز کا فیصلہ کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ غصے کی حالت میں طلاق دیں گے تو ہوگی نہیں، ہو پھر بھی جائے گی،
ہو پھر بھی جائے گی. اور اس طرح کے جی کئی واقعات وہ ہمارے سامنے بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے. یہ ویسے بڑی عجب بات ہے حسان صاحب کہ جب نکاح ہونا ہے تو دو دو سال تک آپس میں ایک دوسرے کے یہاں سے کچھ آ رہے ہیں، میٹنگ ہو رہی ہے، مشاورتیں ہو رہی ہیں، بارات میں کتنے افراد ہوں گے، کتنے ولیمے میں ہوں گے، کتنے آپ کی طرف سے، کتنے ہماری طرف سے، بعض اوقات دعوتیں، دعوتوں میں ڈشیں، یہ سب طے ہو رہا ہوتا ہے. اچھا تحفے ایک دوسرے طرف سے لین دین، وہ بھی حق مہر، ظاہر ہے یہ چیزیں بعض چیزیں تو وہ شرعی تقاضے بھی ہیں لیکن بعض ویسے بھی رسم و رواج کے تحت یہ ساری چیزیں طے ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن طلاق کا یہ بالکل لڑکے نے اس کو ایسے ہی سمجھ لیا شوہر نے اور بیٹھے بیٹھے خود ہی فیصلہ کر.
اس کی بڑی وجہ تو دیکھیں علم دین سے دوری ہے کہ علم ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ایک تو ایک دوسرے کے حقوق بھی نہیں جانتے، سیکھتے بھی نہیں ہیں کہ اس کے اوپر عمل کر سکیں. دوسرا جو مقصد طلاق تھا اس کو بھی پیش نظر نہیں رکھتے.
ٹھیک،
دیکھیں ہم کئی مرتبہ اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ جو شوہر ہے بالخصوص، ویسے تو ظاہر سی بیوی کی بھی ذمہ داریاں ہیں لیکن شوہر کی بالخصوص اس حوالے سے جو ذمہ داری ہے وہ اپنے آپ کے اوپر قابو رکھنا ہے کہ شریعت مطہرہ نے اس کے ہاتھ میں جو یہ نظام دیا ہے، نکاح کی گرہ جو اس کے ہاتھ کے اندر دی ہے، اس کی بنیادی وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ وہ بردبار ہوتا ہے، وہ سمجھدار ہوتا ہے، وہ عورت کے مقابلے میں جلد بازی کرنے والا نہیں ہوتا، فیصلہ سمجھ کر کرتا ہے. تو اب جب جس مقصد کے تحت اس کے ہاتھ میں یہ گرہ دی گئی تھی اس نے وہ مقصد ہی ختم کر دیا کہ بھائی غصہ آ رہا ہے تو غصے کے اندر اتنا بڑا قدم اٹھانا یہ مرد کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. غصے کی حالت کے اندر جو ہے وہ آپ اپنی جائیداد کسی کے نام نہیں کر دیتے،
صحیح بات،
بلکہ سوچ سمجھ کر ہی آپ معاملات کرتے ہیں سارے. تو اسی طرح آپ یہاں پہ ٹھہر جائے کریں، بالخصوص یہ معاملہ جو ہے اس کے اندر ٹھہر جائے کریں، جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے معاملات پہ غور کیا کریں. پھر اس کے بعد شریعت مطہرہ نے اجازتیں بہت ساری دی ہوئی ہیں اور طریقہ کار ہمارے سامنے بیان کیے ہوئے. اچھا پھر ہوتا بھی یہی ہے کہ غصے کے اندر یہ سارا کام ہو گیا، جو قدم اٹھانا تھا وہ اٹھا لیا، لیکن اس کے بعد پھر یہی مسئلہ سامنے آ جاتا ہے کہ وہ غصے کی حالت میں ہم نے کر دیا تھا، اب جو ہے نا وہ پچھتاوا ہو رہا ہے. تو بھائی شریعت مطہرہ نے تو یہی تو سمجھایا آپ کو کہ آپ اس حالت کے اندر قدم نہ اٹھائیں اور آپ باقاعدہ سوچ سمجھ کے اس قدم جو اٹھانا ہے وہ قدم اٹھائیں، اس کے لیے آپ کی غصے کی حالت ہونی نہیں چاہیے. تو جو جس چیز نے شریعت جس چیز سے شریعت نے منع کیا تھا آپ نے وہ قدم اٹھا لیا، اور اب اس کے بعد آپ آ کے آپ پوچھتے ہیں کہ شرعی حکم کیا ہوگا، شرعی رخصت ہمارے لیے کیا نکل سکتی ہے، حالانکہ اب رخصت نکلنے کی کوئی صورت یہاں پر نہیں بچتی.
جی مزید کچھ مزید بھی شامل کرتے ہیں. ایک یہ سوال پوچھتے ہیں کہ میرے کزن
نے میرے بھائی کے ساتھ میری والدہ کا دودھ پیا تو ہم سارے بہن بھائی بن گئے، وہ ہمارا بھائی بن گیا یا صرف اسی کا بنا؟
یہ بھی غلط فہمی ایک ہمارے یہاں معروف ہے کہ یوں سمجھتے ہیں کہ جس بچے کے ساتھ مل کے کسی نے دودھ پیا ہے تو وہی آپس میں بھائی بھائی یا بہن بھائی ہوں گے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جس بچے نے جس عورت کا دودھ پی لیا تو اب اس عورت کے اس مرد سے جتنے بچے ہیں تو وہ تمام کے تمام اس کے بہن بھائی ہو جائیں گے، جیسے ان کے بھائی کے ساتھ مل کے پیا تھا تو اب وہ بھی بھائی ہے ان کا، اور اس کے علاوہ جتنے اور بہن بھائی ہیں سارے کے سارے ان کے بہن بھائی ہو جائیں گے۔
ٹھیک ہے، اور یہ نکاحوں کا معاملہ بعض اوقات یہی اسی کے ساتھ ہی خاص کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ سب
جی جاتے ہیں سب کے ساتھ ہی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔
جی مزید سوال
یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب آدمی سے قسم ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟
ٹھیک ہے، ہم لیتے ہیں قسم کا، اور جب اس طرح کا کوئی مسئلہ پوچھا کریں نا تو وہ الفاظ بھی آپ ادا کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور وہ بولنے چاہیے، یعنی اب کوئی الگ سے قسم نہیں ہوگی لیکن ان کے الفاظ سے، کیونکہ جواب کا تعلق بھی ان الفاظ کے ساتھ ہی ہوگا۔ بہرحال انہوں نے صرف ایسے ہی پوچھا ہے تو کیا کہیں گے؟
دیکھیں سب سے پہلی تو یہی چیز ہے کہ قسم کو جاننے کی کس قسم کے اوپر کفارہ ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے،
مستقبل میں کسی کام کے کرنے کی آپ نے مطلق قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، دونوں میں سے کوئی بات آپ نے کہی، یا آپ نے اللہ کے نام کی قسم کھائی یا اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کی قسم کھائی کہ اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا یا اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا، پھر آپ نے اس کا عکس کر لیا، توڑ دیا اس کو، تو اس صورت میں یہ کفارہ لازم آتا ہے، یا تو بغیر کسی مطلقاً قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں، یا پھر اللہ کی قسم کھائی، اللہ کی صفت کی مثال کے طور پہ قرآن کی قسم کھا لیتا ہے کہ میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کا خلاف کرتا ہے تو اب اس کا جو اس کی جو قسم ہوگی وہ ٹوٹے گی اور اس کے اوپر پھر کفارہ آئے گا۔ اور کفارہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں تو غلام ہوتے تھے تو سب سے پہلا حکم تو یہ تھا کہ غلام آزاد کرے، لیکن اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو اب اس نے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے متوسط درجے کا 2 ٹائم، اور یا ان کو کپڑے پہنانے ہیں، یعنی جو شریف فقیر ہیں جن کو زکوٰۃ لگتی ہے ان کو آپ نے یہ دینا ہے، اور اس میں آسان یہ ہے کہ آپ ایک ایک صدقہ فطر 10 جو جن کو زکوٰۃ لگتی ہے انہیں دے دیں، صدقہ فطر کی جو رقم بنتی ہے تو اس سے آپ کی کا جو قسم کا کفارہ ہے یہ ادا ہو جائے گا۔ بالفرض کسی کے پاس اتنی بھی قدرت نہیں ہے کہ وہ اتنا کسی کو کھلا سکے، غریب ہے اور اتنی رقم بھی اپنے پاس نہیں رکھتا، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس نے 3 روزے مسلسل رکھنے ہیں، 3 روزے مسلسل رکھے گا، اس سے اس کی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔
اس سے یہ اس کے لیے جو کھانا کھلانے کی بھی طاقت
نہیں رکھ،
کھانا کھلانے کی بالکل، ورنہ کھانا کھلانا ہی ہوگا یہ کام ہے، اور یہ کھانا 2 ٹائم، 1 ٹائم،
2 ٹائم کھلانا ہوگا۔ اور اس میں آسان یہ ہے کہ کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ صبح شام جو ہے وہ ان کو تلاش کر کے ان کو کھلانا، تو اس لیے آسان طریقہ کار یہ ہے کہ ایک ایک صدقہ فطر 10 افراد کو دے دیں۔
اچھا، اس میں آج کل کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار فلاں ہوٹل کے پاس کوئی 10-12 کپ بیٹھے ہوتے ہیں یا فلاں ادارہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے،
اس میں دیکھیں اداروں کے اندر ہو سکتا ہے کہ ادارے میں اگر تو خدا ترس لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں جو شرعی احکام کو سمجھتے ہیں اور شرعی احکام کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو پھر آپ ان کو بتا کے رقم وہاں پر دے سکتے ہیں تاکہ اس کو شرعی احکام کے مطابق استعمال کریں۔ جیسے مدارس ہیں، اہل سنت کے جامعات ہیں، ان میں ایسے ہوتے ہیں بعض کے جن کے اوپر زکوٰۃ لگ جاتی ہے
طلبہ کے،
وہاں طلبہ کے اوپر، تو پھر وہاں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔
ٹھیک ہے، ہمارے یہاں دعوت اسلامی میں بھی جو ڈونیشن سیل ہیں جہاں پر آپ عطیات جمع کروا سکتے ہیں، صدقات واجبہ، کیونکہ قسم کے کفارے یہ بھی صدقات واجبہ میں آئیں گے، تو جیسے آپ دیں تو ایسے کسی باکس میں نہ ڈال دیں بلکہ اس طرح کے جو پیسہ ہے تو اس کو باقاعدہ آپ دیں، اور اس میں رسید میں اس مد کو خاص کر کے، یعنی کہ یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اچھا، پھر قسم کا کفارہ، ایک قسم کا کفارہ، 2 قسمیں ہیں، کتنی قسمیں ہیں، تو اس کے مطابق ساتھ ان کو نومینیٹ کروا کر اور لکھوا کر باقاعدہ کہ یہ اتنی قسموں کا کفارہ ہے ادا کریں۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ قسم کا جو کفارہ ہے وہ معاملہ جب برعکس ہو گیا، یعنی قسم ٹوٹ گئی، اب اس کو ادا کرنا ہے۔ بعض لوگ ہمارے ہاں یہ بھی غلطی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ قسم کھا لیے، تو مثال کے طور پہ کسی نے قسم کھا لی کہ ہم نے فلاں کی شادی میں نہیں جانا، اور قسم اللہ کی کھا لی، قرآن پاک کی کھا لی، اب وہ سمجھتے ہیں کہ شادی، چونکہ ابھی 1 تاریخ کو شادی ہے تو اب ان کا ذہن بن گیا کہ جانا ہے، یا صلح ہو گئی، اب یہ یوں کریں کہ شادی سے پہلے کفارہ ادا کر رہے ہوں، क्या करना चाहिए एहसान साहब, अब इनको शादी से पहले कफारा अदा करना है या शादी में जाने के बाद कफारा अदा करना है, यानी कसम जिस बात बात पर खाई?
इसका हुक्म ये होता है कि अहनाफ के नज़दीक हुक्म ये अहादीस तैयबा की रोशनी में कि पहले कसम जो टूटेगी, यानी जो काम आपने करने का कहा था या ना करने का कहा था आप उसका अक्स करें। जैसे शादी में जाने के हवाले से बात की कि शादी में फुलां क्या नहीं जाऊंगा, और शरई कफर कसम मिसाल के तौर पे वहाँ हो जाती है, अब वो चाहता है कि मैं शादी में जाऊं और कफारा दे दूं, तो ये नहीं हो सकता कि पहले खाना खिला दे फिर इसके बाद शादी में जाए, बल्कि पहले कसम उसको तोड़ना होगी, टूटेगी तो इसके ऊपर कफारा लाजिम आएगा।
ठीक है,
अब वो पहले जाएगा वहां पर जिससे उसकी कसम टूटेगी, इसके बाद फिर इसने उसका कफारा अदा करना है।
ठीक है, ये मिसाल दिए, वैसे शादियां ना तर करें, लोगों की खुशियों में ऐसी कोई मामला नहीं होना चाहिए कि उनकी खुशियां हमारी वजह से कोई ख़राब हो जाए। अहसान साहब, कई लोग बड़ी दिल में बातें बिठा के बैठे होते हैं कि इनका खुशी आए फिर हम इनको देखेंगे, अभी तो ये जैसे तैसे चल रहा है लेकिन आने दो ज़रा, इनका कोई खुशी अकीका हो, कोई बेटे की है, फलां बेटी की है, उस वक्त वो पुरानी बात कोई खोल कर लेकर आएंगे और पता चलेगा अभी फलां ख़ानदान वाले या फलां नहीं आ रहे, बेचारे फिर वो इतने परेशान होते हैं।
तालीम और तरबियत का मसला है ना, इस्लामी तालीमात और फिर इसके बाद उस तरबियत उसके ऊपर होना, इनकी कमी का मसला है सारा। वरना शरीयत मुतहरा का जो के जो बुनियादी मकासिद उलमा ने बयान किए हैं कि क्या क्या मकासिद हैं, तो उसमें से एक इतिलाफ कुलूब यानी दिलों को आपस में मिलाना है,
मिलाना है।
ये तो फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिही, कि कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने भाई के लिए वही कुछ पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। इसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जामे तरीन कलिमात में से शुमार करते हैं, तो जवामिउल करीम कहते हैं। तो इसकी इल्लत और एक हिकमत उलमा ने यह बयान की कि इससे दिल आपस में मिलते हैं, कि बंदा जब अपने भाई के लिए वही कुछ पसंद करेगा जो अपने लिए पसंद करता है तो सारे अच्छा ही पसंद करेगा
जी,
और जो अपने लिए पसंद नहीं कर रहा वो अपने भाई के लिए जब पसंद नहीं करेगा तो बुराई को पसंद नहीं करेगा, नतीजे ये निकलेगा दिल करीब हो जाएंगे, दिल इससे मिलेंगे। और ये शरीयत मुतारा का एक बहुत बड़ा मकसद है, और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बिअसत के हवाले से जो अल्लाह पाक ने एक नेमत बयान की कि वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا,
جو
اس وقت اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر یاد کرو کہ جب تم آپس میں سخت دشمن تھے پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں ملا دیا اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے, اللہ نے اپنی نعمت اس بات کو قرار دیا کہ دل آپس میں مل گئے, آپس میں یہ بھائی ہو گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے, اللہ پاک کا انعام ہوتا ہے کہ دل جو ہے وہ قریب ہو جائے, اور شریعت مطہرہ کا مقصد ایک یہ ہے۔ جنت دیکھیں نا, جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کیا بیان کی گئی کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے دلوں کے اندر کسی طرح کا بغض نہیں ہوگا, حسد نہیں ہوگا, اور فرمایا کہ ان کے دل ایک ہی طرح ہوں گے سب کے, اس کا مطلب دل بالکل قریب قریب ہوں گے سب کے, اس لیے وہاں پر یہ چیز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ایسے موقعوں کی تلاش کے اندر رہنا کہ خوشی کا موقع ہے پھر دیکھتے ہیں اسے, تو یہ یوں کہہ لیں کہ یہ شیطان کا اغوا ہے, شیطان کی طرف سے بہکاوا ہے, ورنہ ہماری شریعت مطہرہ کی تعلیم و تربیت اس طرح کی نہیں ہے کہ ہم کسی کی خوشی کے اندر جو ہے وہ بھنگ ملا دیں اور اس کی خوشی کو ہم جو ہے وہ خراب کر کے رکھ دیں, یہ نہیں, بلکہ مسلمان کو خوشی حاصل ہوئی ہے تو اگرچہ اس کی طرف سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو آپ کوشش کریں کہ اس کی خوشی دوبالا ہو نہ کہ اس کی خوشی خراب ہو۔
ماشاءاللہ, بہت خوبصورت باتیں اور خوبصورت دین کی تعلیم ہے۔ کچھ ایس ایم ایس کے سوالات مزید دیکھتے ہیں۔ ایک سوال بڑا عجیب سا ہے, کہتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیے, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جوتے دیکھ کر ماشاءاللہ نہیں پڑھنا چاہیے, اب کسی کے کوئی ہے جوتے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے تو کیا ماشاءاللہ نہیں پڑھ سکتے؟
پڑھنے میں تو کوئی حرج نظر نہیں آتا, اگر کسی کے جوتے ماشاءاللہ اچھے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ جوتے بہت اچھے پہنے ہوئے آپ نے, تو کوئی توہین کی صورت تو ہے نہیں یہاں پہ مبارک کلمات کی, اگر کوئی توہین کی صورت ہوتی تو ایک الگ بات ہوتی, لیکن یہاں پہ بظاہر کوئی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی۔ تو اگر اس نے کسی کو دیکھا کہ بہت خوبصورت جوتے پہنے ہوئے ہیں تو ظاہر جوتوں پر بھی نظر لگ سکتی ہے اور لگتی ہے, اچھے جوتے ہوں تو بازار چوری ہو جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں, کہیں سے بھی چوری ہو سکتی ہے, تو یہ وہ نظر لگنے کی وجہ سے بھی بعض اوقات ہوتا ہے, اور نظر سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے, بہت خوبصورت جوتے پہنے ہوئے پہنتے ہیں بعض اوقات, بہت خوبصورت چپلیں پہنتے ہیں, تو کہا جا سکتا ہے کہ ماشاء اللہ چپلیں بہت اچھی ہیں آپ کی, کوئی مسئلہ نہیں۔
صحیح, جوتے اگر سامنے نماز کے سامنے ہو تو کیا اس میں کوئی؟
ہاں یہ مناسب نہیں ہے کہ بالکل آپ سامنے جوتے رکھ کے بغیر کسی وجہ
کے۔ آپ نے اچھے جوتے کی بات کی نا, تو بعض لوگ واقعی جب کوئی قیمتی جوتے لے کے آتے ہیں نا تو وہ مسجد میں کوئی ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں کہ جوتے آگے ہوں پھر ہم پیچھے نواز.
بالکل دیکھیں سامنے ہو تو پھر مناسب نہیں ہے, یعنی بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی عذر کے. جیسے بعض مقامات ہوتے ہیں کہ وہاں پر آپ معذور ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہاں آپ کو چپل سامنے ہی رکھنا پڑیں گے ورنہ وہ اٹھ جائیں گے وہاں سے. وہاں بسا اوقات کچھ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ جب جوتے لے کر آتے ہیں تو پھر وہ تھیلی میں رکھ کے سامنے لپیٹ کر رکھ لیتے ہیں. ویسے بھی رکھنا جائز ہے, رکھ سکتے ہیں, لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے تو سامنے جوتے نہ ہو تو اچھا ہے.
اپنے جوتوں کی طرف ہی توجہ بھی اس کی رہے گی صورت میں. ٹھیک ہے, مزید سوالات.
میرا مفتی صاحب سے کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مختلف وی لوگر مختلف سوشل میڈیا سے آمدنی حاصل کرتے ہیں, کیا اس آمدنی کا حاصل کرنا ان کے لیے جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس بارے میں ہماری شرعی رہنمائی فرما دیجیے.
جی دیکھیں, اس پر کئی مرتبہ تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے اور مفتی علی اصغر صاحب کا اس موضوع کے اوپر ایک کلپ بھی وائرل ہے. تو اصل یہ بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں اور عمومی طور پہ اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ ناجائز امور کے اوپر ہی مشتمل ہوتا ہے. میوزک ہوتا ہے اس کے اندر, پہ بسا اوقات خواتین ہوتی ہیں, ایڈورٹائزمنٹ لگتی ہے, اور بسا اوقات اجارے کی جو شرائط ہوتی ہیں وہ بھی نہیں پائی جاری ہوتی. تو اس لیے اس سے بچنے میں ہی عافیت ہے. باقی اگر آپ کو مخصوص اس حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ دارالفتح سنت میں براہ راست رابطہ کر لیں فون پر اور ڈیٹیل بتا دیں تو اس کی روشنی میں پھر آپ کو بتایا جا سکے گا.
اگر آپ کے شہر میں دارالفتح سنت باقاعدہ قائم ہے, جیسے شہر کراچی میں الحمدللہ دارالفتح اہل سنت 5 دارالفتح اہل سنت باقاعدہ قائم ہے, بقیہ شہروں میں بھی حیدرآباد میں بھی دارالفتح اہل سنت ہے, اسی طرح ملتان میں بھی, گوجرانوالہ, لاہور, فیصل آباد, سرگودھا, راول پنڈی, اللہ کرے اتنے شہر ہو جائیں کہ گنتے گنتے بھی ہمیں کچھ وقت لے گئے. تو اب بھی ماشاء اللہ کافی شہروں میں یہ جو بڑے بڑے شہر ہیں ان کے اندر دارالفتح باقاعدہ قائم ہے, آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں. تحریری طور پر فتاوی جات یہ بھی آپ لے سکتے ہیں اور ٹیلی فون کے ذریعے سے بھی آپ رہنمائی لے سکتے ہیں. مزید سوال.
میں راول پنڈی سے چاند بات کر رہا ہوں. بابا جی جو بیعت کرواتے ہیں اور توبہ کرواتے ہیں تو وہ وعدہ بھی کرواتے ہیں لیکن وعدہ رہتا نہیں, اکثر ٹوٹ جاتا ہے, تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں, کیا کفارہ ہوگا یا معافی بھی ہو سکتا ہے, اس بارے میں کچھ شرعی رہنمائی فرما دی.
جی یہ بہت سے اس طرح کے لوگ سوالات کرتے ہیں.
جی اصل میں دیکھیں, اس کا پہلی بات تو یہ ہے کہ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ جو ان چیزوں کے اوپر ارادہ یا وعدہ کرواتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو چھوڑنا یا جس کا کرنا یہ ویسے انسان پر لازم ہوتا ہے. جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا, غیبت نہیں کروں گا, برے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ ارشاد فرماتے ہیں, نماز روزے کی پابندی کروں گا, تو اگر آپ اس کا وعدہ مثال کے طور پر امیر سنت سے بیعت سے پہلے الفاظ نہیں بھی بولتے تو کرنا تو پھر بھی ہے. یعنی یہ تو نہیں ہوگا کہ یہ بولنے کی وجہ سے آپ کے اوپر یہ چیزیں لازم ہوئی, بلکہ ویسے ہی آپ کے اوپر لازم تھی. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں وعدہ جو ہوتا ہے, جو ٹوٹنا ہوتا ہے, جس کو وعدہ توڑنا کہتے ہیں اور جس وعدے کے اوپر وعدہ خلافی کی وعیدیں آئی ہیں, یہ وہ ہیں کہ کرتے ہوئے بندے کا یہ ارادہ ہو کہ میں اس کے خلاف ہی کروں گا. کسی سے وعدہ کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو فلاں چیز دے دوں گا, وعدہ کرتا ہوں کہ فلاں وقت آپ سے ملاقات کر لوں گا, فلاں وقت میں وہاں پہنچ جاؤں گا,
دعوت میں آؤں گا.
وعدہ کرتے ہوئے اس کی نیت یہ ہے کہ میں جاؤں گا تو نہیں,
اچھا
ملوں گا تو نہیں. تو یہ وہ ہے کہ جس کے اوپر فرمایا کہ یہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ٹھیک ہے, کہ منافق کی تین نشانیاں, اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اذا وعد اخلف, کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو پھر اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. یہ ایک صورتحال ہے. تو اگر آپ کی نیت اسی وقت کی ہوتی ہے کہ جو میں بول رہا ہوں اس کے برخلاف کروں گا تو یہ واقعی وعدہ خلافی ہے,
یہ وعدہ خلاف یعنی یہ گناہگار ہوگا,
یہ الگ ہوگا. ویسے بھی وہ کام کرنے کیا ہے گناہ ہے, لیکن اس طرح کرنے کی وجہ سے وہ اس کا گناہ اس کے اوپر الگ سے آ جائے گا. تو آپ وعدہ کریں اور پختہ, یعنی ایک وعدہ یہ ہوتا ہے, یہ پکا ارادہ کروا رہے ہوتے ہیں امیر سنت, اور یہ وہ چیز ہیں کہ جس کا وعدہ آپ اللہ سے کر چکے ہیں. جب آپ نے اللہ کو مان لیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان تمام چیزوں کو ویسے ہی مان لیا.
اور کئی اس میں وہ چیزیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عہد لیا کرتے تھے, بیعت کرتے تھے,
بیعت فرماتے تھے اس کے اوپر. تو اللہ کو ماننے کا مطلب ہی یہ ہے.
ٹھیک,
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ مجھے کوئی عمل بتائیے جس سے میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں, آپ کی بات کسی سے سوال نہ کروں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ فاستقم, کہ یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے بعد اس پر ثابت قدم رہے. تو اللہ پر ایمان لایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں پر اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا, جن کو ماننے کا حکم دیا, جن کو کرنے کا حکم دیا, وہ تمام کے تمام میں تسلیم کرتا ہوں, جن سے بچنے کا حکم دیا اس کو بچنے کی میں نیت کرتا ہوں, میں ان تمام کو مانتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو امیر علیہ السلام کوئی الگ سے نئی چیز نہیں کروا رہے ہوتے, وہ اسی وعدے کو آپ کو یاد دلا رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر پختگی آپ کو کروا رہے ہوتے ہیں کہ ان گناہوں سے میں نے بچنا ہے اور یہ جو نیکیاں ہیں اس کو میں نے کرنا ہے. تو بالکل آپ پکا وعدہ کیا کریں, ارادہ کیا کریں, اور آپ کی نیت بھی ہونی چاہیے اور بچنا بھی آپ کے اوپر لازم ہوگا.
ٹھیک ہے. ایک سوال ہے, کیا شیشے کے سامنے نماز ہو جاتی ہے؟ بعض وقت مساجد میں بھی شیشے لگے ہوتے ہیں, عکس بھی نظر آ رہا ہوتا ہے, تو کیا کہیں گے؟
شیشہ دیکھیں جو سامنے لگا ہے, اس اگر وہ اتنے فاصلے پر ہے کہ دیکھنے کی وجہ سے بار بار اس کی طرف توجہ جا رہی ہے, جیسے تین صفوں کا فاصلہ بعض علماء نے بیان کیا کہ اتنے فاصلے پر اگر ہے اور نظر اس کے اوپر پڑتی ہے خشوع خضوع کے ساتھ کوئی نماز پڑھ رہا ہے, تو اب اس میں شیشہ پر نظر پڑنے کی وجہ سے اس کی توجہ اس کی طرف جا رہی ہے, تو یہ مکروہ تنزیہ ناپسندیدہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن نماز برحال اس کی ہو جائے گی,
نماز اس کی ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی ایسی جگہ, بہتر یہی ہے اس میں کہ
نہ رکھیں سامنے, لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو ہم کو گناہگار نہیں کہیں گے.
صحیح.
یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوئی ہے, نماز اس کی ہوئی نہیں, ایسا نہیں.
بعض اس کو ویسے تصویر شاید سمجھنے لگ جاتا ہے کہ ہماری پوری عکس آ رہا ہے تو سامنے تصویر,
تصویر تو نہیں ہے وہ,
تصویر
تصویر دی ہے,
اس کو تصویر نہیں کہیں گے. جی مزید سوال.
مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے, سردی بہت زیادہ ہو, کیا بزرگ جو زیادہ عمر کے ہیں وہ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا مسجد میں ہی جا کر جماعت کے ساتھ پڑھنا ہوگی نماز؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجئے.
سخت سردی عذر بن سکتی؟
اب ایسی سردی ہے نا کہ جو جانے سے رکاوٹ بن جاتی ہے, تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتا ہے, کسی کام کے لیے بھی باہر نہیں نکلتا, سودا صرف لینے کے لیے بھی نہیں نکل رہا, آفس جانے کے لیے بھی نہیں نکل رہا, صرف اور صرف جو ہے وہ اپنی کوئی ہوائی جو خاص ہو جس کے لیے نکلتا ہو, وہ تو پھر نماز کے لیے بھی اس کے لیے عذر بن جائے گا. لیکن ہر کام کے لیے نکل رہا ہے, صرف نماز کے وقت کے اندر اس کو سخت سردی محسوس ہوتی ہے, تو یہ عذر نہیں بنے گا. واقعی سردی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا باہر نکلنا اس کے لیے نقصان کا سبب بنتا ہے, اس کے پاس کوئی ایسے لباس وغیرہ بھی نہیں کہ جس کے ذریعے سے سردی سے بچ سکے. اب ایسی سخت سردی کی وجہ سے کہ باہر نکلے گا تو ٹھنڈ سے اتنی زیادہ لگ جائے گی کہ بیمار پڑ جائے گا, تو واقعی اس کے لیے جو ہے وہ جماعت میں حاضری کا عذر بن جائے گا. لیکن سب کاموں کے لیے نکل رہا ہے, صرف نماز کے وقت کے اندر اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے تو پھر یہ عذر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا, گرم کپڑے ہوتے ہیں آج کل تقریباً کے پاس ہوتے ہیں, اسی طرح اور چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ مختلف اپنے کام سر انجام دے ہی رہے ہوتے ہیں, تو نماز کے لیے اس طرح بہانہ نہ بنائیں. واقعی اگر ایسا ہے تو پھر اس صورت میں ٹھیک ہے, گھر کے اندر پڑھ سکتے ہیں, ورنہ مسجد کے اندر جانا ہو.
اچھا, اس میں شہروں کا بھی فرق ہو سکتا نا, علاقوں کا, کس علاقے میں؟ اب جیسے ہم بات کریں شہر کراچی میں, بالفرض سردی تو ہے جتنی کہ ہے
جی,
تو اب یہاں کوئی ایسا کہے تو میرے خیال یہاں تو اس طرح کی نہیں ہے کیفیت والی کہ آدمی باہر ہی نکلنا نقصان دہ ہو جائے. جی. لیکن ایک وہ ایسا جو کوئی برفانی علاقے میں ہے تو وہاں اس کے پاس ایسے اسباب بھی نہیں ہے یا کچھ ہے, تو پھر مختلف حکم.
ظاہر سی بات ہے, اب ایسے مقامات جو ہوتے ہیں برفانی, جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو برف باری ہو رہی ہوگی, وہاں نکلنا واقعی مشکل ہو جاتا ہے اور تو زندگی معطل ہو کے رہ جاتی ہے.
ٹھیک.
تو اسی طرح یہ جو ایسے علاقے ہیں جن کے اندر واقعی ایسی سخت سردی ہوتی ہے کہ نکلنا یہ نقصان کا سبب بن جائے گا, بیمار ہو جائے گا یا اس کی بیماری بڑھ جائے گی, اس کا کبھی اندیشہ ایسے, تو پھر اس صورت میں سے اجازت ہوگی کہ وہ گھر میں پڑھ سکتا ہے.
ٹھیک ہے. آیت الکرسی نماز میں کسی دوسری صورت کی جگہ پڑھ سکتے ہیں, یعنی فاتحہ کے بعد آیت الکرسی؟
بالکل پڑھ سکتے ہیں, اور آیت الکرسی اتنی بڑی آیت ہے کہ اس کے اکیلے کے پڑھنے کے سبب بھی پوری آپ کا جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا.
ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ آپ نے طلاق کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے, اب اگر کوئی عورت خود ہی طلاق مانگ لے تو مرد کیا کرے؟
مرد کو سمجھنا چاہیے, دیکھیں عورت کی طرف سے آتی ہیں اس طرح کی باتیں, ٹھیک ہے, طرح طرح کی باتیں آئیں گی, لیکن اصل میں یہ چیز ہوتی ہی مرد کے ہاتھ میں ہے کہ اس نے گھر کو چلانا ہے, اس نے گھر کو نبھانا ہے. تو اب اگر اس نے مطالبہ کیا ہے تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں, اسے سمجھانے کی کوشش کریں. یہ آخری اسٹیپ ہوتا ہے کہ گھر بنانے کی تمام تر کوششوں کے بعد کوئی صورت نہیں بنتی کہ گھر چلا سکیں, تو پھر جا کے شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ ٹھیک ہے کہ اب بندہ جو ہے وہ قدم اٹھا لے. اور اس کا بھی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طلاق رجعی دے دے, تاکہ اگر احساس ہو جاتا ہے دونوں طرف سے تو آپس میں ملنے کی پھر راہ باقی رہے.
ٹھیک ٹھیک ہے. ناظرین کرام, آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا اور آپ کے کئی سوالات ہم نے شامل کیے ہیں. ظاہر ہے کئی ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے معاملات ہر ایک کے ساتھ جداگانہ بھی ہوتے ہیں کہ کئی لوگ ہمیں اسکرین پر وہ چیزیں نہیں پوچھتے. آپ ایسے بھی سوالات کر سکتے ہیں, آپ ضروری نہیں کہ اپنا ہی نام لیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے یا میں نے ایسا کیا ہے اور ویسے بھی جو چیزیں جن کا گناہوں سے تعلق ہوتا ہے تو اس میں تو اپنا نام لینا ہی نہیں چاہیے۔ کئی لوگ یوں کہہ کر بھی بعض اوقات پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے نماز قضا کی ہے، میں نے فجر کی نماز قضا کی، اب اس کو ہمیں کس ٹائم ادا کرنا ہے۔ تو اس ایسے سوالات کے اندر اپنی ان چیزوں کا اظہار کرنا ہی نہیں چاہیے۔ چلے میں نے سوال تو کر لیا، کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ اس طرح کے کسی کی فجر کی رہ جاتی تو آ کے سوال یہی کرتے ہیں، میرے سے فجر کی رہ گئی، ابھی ظہر میں پڑھ لوں تو کیا کرنا چاہیے؟
نہیں تو گناہ ہوگا، آپ بلا عذر شرعی کسی کے سامنے اپنا کوئی بھی گناہ بیان نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ میری امت کے تمام افراد کو معاف کیا جائے گا سوائے مجاہرین کے۔ مجاہرین سے مراد جو ہے جو اپنے گناہوں کا کھلے عام
اعلان کرتے ہو،
تو گناہ کا اس طرح اظہار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
اچھا تو یہ فجر کس ٹائم پڑھ سکتے ہیں؟ زور میں پڑھ سکتے ہیں؟
دیکھیں اگر تو فجر نکل گئی ہے تو اول تو اگر ان کی غلطی کی وجہ سے نکلی ہے تو اس پہ توبہ بھی کرنا ہوگی، پھر جتنا جلدی ممکن ہو اس کی قضا کریں۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوا اس کے بعد 20 منٹ گزر گئے تو زہبہ کبریٰ سے پہلے پہلے، جس کو ہمارے عام طور پہ زوال کا وقت کہتے ہیں، اس سے پہلے پہلے ادا کر لیں، ورنہ بہرحال ظہر کے وقت میں بھی اسے ادا کر سکتے ہیں۔
جی ناظرین اکرام، پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، اور انشاءاللہ آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ اور نئے عزم کے ساتھ پھر دار اہل سنت کا یہ سلسلہ لے کر ہم حاضر ہوں گے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔
رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بات۔